الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الأف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ایک زبان ہو کر باواز بلند پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظمی منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اصدق الصادقين سيد المتقين اصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ مبارک و سلما کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں اہلیان دوراجی اور دوراجی کے تمام بزرگوں کو اور نوجوانوں کو اہل محبت کو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہمارے اس محلے کے تمام غیور بانیین اس مجلس و محفل کو صمیم قلب سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر تسلسل کے ساتھ انہوں نے اپنی محبت اور سچی عقیدے کے ساتھ اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ دین مصطفیٰ کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت کے اظہار کے لیے اس فقید المثال اور اس عظیم اجتماع کو منعقد کرنے کا شرف پایا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے میں رہنے والے اور گھروں میں سننے والے تمامی بزرگوں کو اور میری ماؤں اور میری بہنوں کو کہ یہ مبارک محفل یقیناً آپ کی محبت
اور آپ کی جستجو اور آپ تمام ہی کے تعاون اور لگن سے ہوتی ہے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا ان گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان سے صحت کامل عاجل عطا فرمائے, ان گھروں سے اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر پاک کی برکت سے پریشانیوں کو دور فرمائے, اولادوں کو فرما بردار بنائے, بچوں کے نصیب اچھے فرمائے, اچھے رشتے مہیا فرمائے, اور ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کی جو اس مجلس کو سجایا ہے اللہ رب العالمین اہل محلہ کو اور جتنے حضرات یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں جن کے روشن چہروں کی میں زیارت کر رہا ہوں, دور دراز سے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کی حاضری کو شیخین اور چار یاروں کی محبت کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان عظیم ہستیوں سے محبت کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں وافر حصہ نصیب فرمائے. اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر شخصیات ہیں, مقتدر علماء ہیں, بالخصوص میرے بھائی حضرت علامہ محقق اہل سنت عبد القادر صاحب قبلہ دامہ برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء جو یہاں پر جلوگر ہیں. حضرات گرامی, جس محبت اور شوق کے ساتھ ان نوجوانوں نے اس بزم کو سجایا اور تسلسل کے ساتھ اور ہمارے ان غیرت مند ناتخوانوں نے جن کا مقصد یقیناً کوئی اور نہیں مسلک کی پختگی ہے اور نظریات کی پختگی ہے, جس محبت کے ساتھ اور جس محبت میں انہوں نے ہمارے قلوب کو اور ہمارے اذہان کو بیدار کیا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور چار یاروں کی محبت کے لیے اور حسنین کریمین کی محبت کے لیے, دعا کیجیے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے لہن میں اور برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضرات اہل بیت اور بالخصوص جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کا یہ جذبہ اللہ رب العالمین اس میں اور انہیں شغف اور ترقی عطا فرمائے. حضرات گرامی, اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں ایک بشارت یہاں پر سنانا چاہتا ہوں کہ جو آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور جن کی محبت میں آپ آئے ہیں ان کی محبت اور ان کی محبت میں نکلنا ان کا ذکر کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. جن عظیم ہستیوں کے ذکر کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جن شیخین کریمین اور حضرات ختمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت میں آپ آئے ہیں, تو میں کچھ دن پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فضائل الصحابہ دیکھ رہا تھا, تو آپ نے امام التاریخ تواریخ خطیب بغدادی کے حوالے سے ایک بڑی مضبوط روایت کو ہمارے سامنے لایا اور یہ ذکر کیا کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک قول انہوں نے ذکر کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام احمد جو یقیناً علم حدیث کے اندر ایک بہت بڑا باب ہے, ایک ہمالیہ ہے, بولیے سبحان اللہ, جن کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ 1,200,000 حدیثیں آپ کے ذہن میں تھیں, یعنی آپ کی ہارڈ ڈسک جواب دے جائے اس مہمانے پر جو سینہ حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا. تو میرے دوست امام احمد جن کی ایک مشہور خدمت حدیث کی دنیا میں مسند ہے ان کی, اور اس مسند میں انہوں نے کئی صحابہ اور حضرات اہل بیت کی مسند کو جمع کر کے وہ معروف مسند ہے ان کی مسند امام احمد. اسی طرح انہوں نے کئی اور کتابیں بھی لکھی ہے, کتاب الزہد بھی لکھی ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ریاضات اور تقوی و طہارت کے واقعات ہمارے لیے اپنی عملی اور تعلیمی روش کو درست کرنے کے لیے. اسی طرح انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے اہل سنت کی جو محقق روایات ہیں اور اہل سنت کی جو اس زمانے میں مشہور روایات تھی حضرات صحابہ اکرام کی, ان کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 1,200 سال پہلے ایک مضبوط کتاب فضائل الصحابہ کے اندر آپ نے جمع فرمایا ہے. آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور ان بچوں نے, ان نوجوانوں نے, اہل محلہ نے ذکر صحابہ کی یہ ترتیب وار تسلسل کے ساتھ ایک اور مجلس اور محفل یہاں پر منعقد کی ہے, تو یہ بشارت ذکر کرنا یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ امیدیں اور بشارت دینے سے قدم مضبوط ہوتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ کے منصب جلیل اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شان کو ذکر فرمایا، اس میں پہلے مبشر ہے بعد میں نذیر ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو ذکر کیا کہ میرا محبوب کون ہے، فرما میرا محبوب وہ ہے جو نیکیوں پر اور میری اطاعت پر بشارتیں سناتا ہے، نیکی کے امور کے لیے بشارتیں سناتا ہے، اور پھر فرمایا وہ نذیرا، اور جو نافرمان ڈھیٹ ہو جائیں اور اڑیل ہو جائیں اور اس عظیم بشارتوں کو سننے کے باوجود وہ میرے دین اور میرے رضا کی امور کو قبول نہ کریں، تو فرمایا پھر انہیں میرے عذاب سے ڈراتا ہے. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آپ جتنی بھی آیت دیکھیں گے، جہاں پر بھی حضور کے منصب جلیل کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر مبشر پہلے، بشارت پہلے، بشیر پہلے کہا گیا ہے، نذیر بعد میں کہا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ امیدوں کی طرف پہلے راغب ہوتا ہے، اور امیدوں اور بشارتوں کے ذریعے وہ اسے استقامت ملتی ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے. تو لہٰذا میں اس طریق پر، تبلیغ کے طرز پر جو ہمارے مشائخ کا ہے، میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ کے اندر، اس وقت میرے پاس کے سامنے کتاب موجود ہے، آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اور اس کو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی السماء الدنیا 80,000 ملک، کہ یہ آسمان دنیا کا، یہ جو پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے 80,000 فرشتے رکھے ہیں. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. اس طرح بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا نا، تو اب دوبارہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں. مجھ سے کہنے لگے، میں اکثر جلسوں میں یہ یاد دلانے کے لیے کہتا ہوں، یہ آپ بھی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہلواتے ہیں. میں نے کہا یہ بیداری کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ سبحان اللہ کسی کے داد و تحسین کے لیے نہ ہو، اللہ رب العالمین کے شکر اور تعریف کے لیے ہو، تاکہ طبیعتیں بیدار ہو جائیں. تو سنیے، جس سے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر باواز ہوا کے اندر لہرا کر تکبیر کے نعرے لگایا کرتے تھے، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ان کا دل بیدار تھا، لیکن یہ طریقہ کار ہوتا ہے اپنے آپ کو بیدار اور مستعد کرنے کا، اور اپنی تمام تر توجہات کو مستمع کر کے مضمون کی طرف اپنے سفر کو روانہ کرنے کا. تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی السماء الدنیا 80,000 ملک، کہ یہ آسمان دنیا کا، یہ جو آسمان ہے، اس پر اللہ نے 80,000 فرشتے رکھے ہیں. کتنے بولیے؟ 80,000 فرشتے رکھے. فرمائے استغفرون اللہ لمن احب ابا بکر و عمر. سبحان اللہ. فرمایا وہ 80,000 فرشتے، میری مائیں سنیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ سنیں، کسی متعصب کی بات میں یہ نہ کریں کہ رات کا اتنا وقت ہو گیا آپ نے شور لگایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ شور نہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لا رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ پر منتہا ہیں، اور مرفوع روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ 80,000 فرشتے، کتنے؟ 80,000 فرشتے آسمان دنیا پر اللہ نے رکھے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ تو اپنی قسمتوں پر رش کرو. فرمایا استغفرون اللہ لمن احب ابا بکر و عمر، ان کا کام صرف یہ ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہے، وہ آسمان کی چھت پر بیٹھ کر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وہ آسمان پر بیٹھ کر ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ جس کے دل ابو بکر کی محبت سے دھڑک رہے ہیں، جس کے دل سیدنا فاروق اعظم کی محبت سے دھڑک رہے ہیں، رب کریم نے شیخین کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، اور جو شیخین کا ذکر کرتا ہے ان کی نسبتوں سے، ان کے نام کی نسبتوں سے، اس شخصیت کو برکت دینے کے لیے صرف اپنے معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جہاں تمہیں نظر آئے کہ کوئی ابو بکر ہو، عمر سے محبت کر رہا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم پھر میری بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کی سفارش کی دعائیں کرتے رہو. بولیے سبحان اللہ.
اور فرمایا سنو وفی السماء ثانیہ, اور یہ جو دوسرا آسمان ہے, پہلے آسمان پر تو یہ لیکن جو دوسرا آسمان ہے, فرمایا سمانون الف ملک,
ادھر 80,000 فرشتے اور ہیں.
آسمان اول پر 1,000 فرشتے ہیں اور دوسرے آسمان پر
80,000 فرشتے ہیں. فرما پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ شیخین سے محبت کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ دور دراز جاتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی جناب دعا کریں ہمارے لیے, اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخشے. تو شیخین وہ عظیم ذات ہے کہ ان کے ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین جل وعلا فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں معصوم فرشتے اس کے لیے سفارش کرتے ہیں, اور جو گناہوں سے جس قدر محفوظ ہوتا ہے اس کی سفارش خدا کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوتی ہے. تو معصوم فرشتے جن پر گناہ نہیں ہے وہ اللہ کے مطیع و فرمان بردار ہیں, وہ جس سے متاثر ہو کر خدا کی بارگاہ میں سفارش ہو تو اللہ کے کرم کو یہ زیبا نہیں فرما دے. تو 80,000 فرشتے, توجہ سے سننا, عقیدت کے ساتھ سننا, یہ ضروری نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں تو بہت آواز سے بول رہا ہوں. یہ حدیث آپ پڑھتے تو میں جھوم کر اس پر سبحان اللہ پڑھ کے بتاتا کہ رشک و قسمت کی بات ہے. ضروری نہیں ہے میں یہاں پر کوئی بھی حدیث پاک پڑھتا تو یہ ضروری نہیں کہ میری کہنے کی وجہ سے کوئی داد و تحسین ہے اس پر, نہیں. خود یہ کلام اتنا مبارک ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی صدی سے پاک کو پڑھتا تو عاشق شیخین کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا.
میرے دوستو سنیے, فرمایا پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں, یہ بھلانا نہیں ہے آپ کو حدیث. کل یہاں سے اٹھ کر قہوہ خانے پر, کہیں دکان پر, جہاں پر آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں نمازوں اور فرائض کے بعد, دوست احباب کے ساتھ علیہ سلیک اس شرائط کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ پیغام کل آپ نے پہنچانا ہے. فرمایا 80,000 فرشتے آسمان اول پر ہیں جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے دل میں فاروق اعظم کی اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہوتی ہے. فرمایا آسمان دنیا پر جو فرشتے ہیں, جو دوسرے آسمان پر فرشتے ہیں, وہ بھی 80,000 ہیں.
ان کا ذکر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یلعنون, یلعنون من ابغض ابا بکر و عمر. فرمایا وہ 80,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, وہ دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں 80,000. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا تو مسلمان ہے تو مسلمان والے اخلاق سیکھنا. کہتے جی لعنت کسی پر نہیں ہوتی. میں نے کہا جو مستحق اس پر ہوتی ہے, جو مستحق ہے اس پر ہوتی ہے. کہ یہ تو آپ بھی شدید تقریر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تو خدا سے, خدا کے دین کو, تو خدا کے دین کو خدا کی مراد اور مزاج سے جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے, فرشتوں رسول اللہ کے پیغام سے زیادہ جانتا ہے. لعنت کرنا بری بات ہے مگر کب؟ جب اہل سعادت پر کی جائے, سعادت اور سعادت مند لوگوں پر جو اس کے مستحق نہیں ہیں اس پر جب لعنت کی جائے تو یہ بری بات ہے, لیکن جب شیطان اور شیطان کے پیروکاروں پر لعنت کی جائے تو یہ عبادت ہے.
کیا ہے بولیے؟ تو میرے دوستو یہ اخلاق کا ہمارے وہاں بڑا بے ڈھنگا طریقہ ہے, بے اہم طریقہ ہے. یعنی ایک طرف ہی کھینچے چلے جاتے ہیں ہم کہ جناب بس کسی کے خلاف نہیں بولنا. میں نے کہا آپ دو نمبر ہیں, آپ کس کے خلاف بولیں گے؟
کیونکہ خلاف بولنے کے لیے بھی بندے کو ایک نمبر ہونا چاہیے.
سمجھ میں آئی بات آپ؟ یہ فاروق اعظم کبھی ممبر تھا, آپ کو بتاتا ہوں. کہنے لگا آپ تو خلاف بولتے رہتے ہیں.
ہم نے کہا یہ ہم نے کھڑے ہو کر جو داد دی حضور کی نعت پر آپ کو نظر نہیں آئی؟ یہ سر جھکا جھکا کر ان نعت خانوں کا احترام ہم نے کیا آپ کو نظر نہیں آیا؟ ہم نے مرشدوں کے پاؤں ہار ہاتھ چومے نظر نہیں آئے؟ ہم نے صحابہ کے نام کے اس کی مجلس سجائی سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ آئی. ہم نے کہا جس سے خدا راضی ہے اس کا مدد کرتے ہیں, اور جو خدا کے دین سے اور اللہ والوں سے راضی نہیں ہے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ سختی بھی اخلاق کا حصہ ہے اور نرمی بھی اخلاق کا حصہ ہے. کپڑا مارکیٹ سے کوئی ان کے کپڑے کے پیسے چرا لے تو ان سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا. یا لوگوں کو کہتے کہ نہیں نرمی ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ جو اگلے پر تو نے کیس کیا وہ یہ کیا کہ میرے پیسے کھا گیا ہے وہ؟ تو میں نے کہا تم تو بڑے نرم تھے.
میں نے کہا اتنا بڑا گیٹ گھر کے آگے لگایا ہے اور دو گارڈ تم نے بٹھائے ہیں, بڑے ظالم ہو. کہ چور آ جاتا ہے تو میں نے کہا دروازہ کھلا رکھو, تیوریاں کھلی رکھو, دروازے سرے سے نہ رکھو, کیوں اس بیچارے پر اتنی شدت کر رہے ہو؟ بڑے سخت مزاج ہو یار, بڑے متشدد ہو, اتنا موٹا دروازہ تم نے لگایا, گولی تم نے چیمبر میں چڑھا کر رکھی ہے کہ جناب چور ڈاکو آئے گا تو اس کو شوٹ کروں گا, بڑے متشدد ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ متشدد نہیں, اگر اس پر سختی نہیں کروں گا تو میری دولت چلی جائے گی, اس پر سختی نہیں کروں گا تو میری دولت چلی جائے گی. تو بڑے اعتدال سے سنیے کہ محبت بھی اخلاق کا حصہ ہے اور بغض بھی اخلاق کا حصہ ہے, نرمی بھی اخلاق کا حصہ ہے اور سختی بھی اخلاق کا حصہ. یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر نرمی ہوگی کہاں پر سختی ہوگی, کہاں پر نرمی ہوگی. اور جو مومنین ہیں ان کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے, فلاں سے محبت کر رہا ہے, غوث اعظم سے محبت کر رہا ہے, شیخین سے محبت کر رہا ہے, چار یاروں سے محبت کر رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں مومن کون؟ فرما من احب للہ, جو کسی کو پیار کرے تو اللہ کے واسطے سے کرے, اللہ کے لیے کرے. فرمایا وہ ابغض للہ, کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے. یزید کے نام کا فاتحہ دیں ہم, یزید کے نام کا علیہ السلام کوئی فاتحہ دے, شاید وہ لوگ دیتے ہوں گے جو کہتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے. میں نے کہا دین میں سختی, سختی بھی تو ایک حسن ہے نا, سختی بھی ایک حسن ہے اور نرمی بھی ایک حسن ہے, لیکن توازن کے ساتھ ہے. صحیح ہے. سرکار نے فرمایا جو محبت کرے اللہ کے لیے اور دشمنی کرے اللہ کے لیے, اعطى للہ جو لوگوں کے دے اللہ کے لیے, وہ منع للہ اور روکے اور چھینے اللہ کے لیے, فقد استکمل ایمان, وہ پکا مومن ہو چکا ہے, پکا مومن ہو چکا. اب سنیے, فرمایا پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں 30,000, ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر شیخین ابو بکر عمر کی محبت ہوتی ہے. اور فرمایا اور جو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں وہ لعنت کرتے ہیں ان پر کہ جن کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض, فرمایا جن کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہے اس پر وہ لعنت کرتے ہیں, اور جن کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہے اس پر وہ رحمتیں اتارتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ کے روشن چہرے بتا رہے ہیں, یہ ایسے نہیں چمک رہے, یہ فرشتوں کی دعاؤں سے چمک رہے ہیں, یہ شیخین کی محبت کی کرامت ہے کہ آپ کے سروں کے پر فرشتے, ہماری مادی آنکھیں نہیں دیکھ رہی لیکن رسول اللہ کا یہ قول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت اس پوری سوسائٹی کو فرشتوں نے اپنے پروں سے بھانپا ہوا ہے, آج نہیں تو کل قیامت میں میری آپ سے ملاقات ہوگی اور میں پوچھوں گا بتاؤ دوراجی کے جلسہ کرنے والوں آج جنت میں کیسے جا رہے ہو, تو آپ کہو گے شاہ صاحب وہ حق چار یار میں جو ذکر کیا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں. تو میرے دوستو یہ مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے شیخین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو عطا فرمایا. اس فضیلت کے بعد میں چند باتیں یہاں پر آپ کی خدمت میں کر دینا چاہتا ہوں, تاکہ کیونکہ بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں, میری مائیں بھی بیٹھی ہیں, میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, تاکہ سادے انداز میں ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور موضوع ہمارے سامنے واضح ہو جائے. مختصر اعتبار سے ہم ہر جلسے کے اندر اس بات کی تشریح اور تعبیر کرتے ہیں ایک بات, اور وہ یہ ہے کہ میرے دوستو صرف نماز ہی سے محبت ضروری نہیں بلکہ دین کی دیندار شخصیات سے محبت بھی ضروری ہے. جس طرح نماز پر ایمان داخل ایمان ہے, اسی طرح اسلامی شخصیات کے ساتھ محبت بھی داخل ایمان ہے. دین کا حسن یہ ہے کہ صرف ماں کی بات نہ مانو, ماں کا ادب بھی کرو, صرف باپ کا کہنا ہی نہ مانو, باپ کا ادب بھی کرو. آج کا یہ مجمع اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ حضرات گرامی کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم وہ نالج جو نماز کی صورت میں ہے, روزے کی صورت میں, حقوق العباد کی صورت میں ہے, اس کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور لگن لگا کر اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب تعلیم اور دین کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو دین کا جسم بنتا ہے, اور جسم اس وقت معتبر ہو لائق تکریم ہوتا ہے
جب اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو عبادات، نماز، روزہ، زکات، سچ بولنا، برابر تولنا، ملاوٹ نہ کرنا، راستے سے خاردار چیز کو ہٹا دینا، آگے بڑھ کر سلام میں پہن کرنا، خوشبو لگانا، نیکی کی بات کرنا، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اس کے ساتھ پڑھنے کا دوسرا ایک حصہ موجود ہے، وہ یہ کہ جن ہستیوں اور جن شخصیتوں سے دین ہمیں پہنچا ہے ان کی محبت بھی فرائض ایمان اور داخل ایمان ہے.
ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور میرے دوستو ہمارے بزرگوں کا یہ سلیقہ رہا ہے کہ صرف وہ نماز ہی نہیں سکھاتے، آقا کی شخصیت سے تعلق بھی سکھاتے ہیں، صرف وہ حقوق العباد کے اندر سچ بولنا ہی نہیں سکھاتے، ان شخصیات کی محبت کو بھی سکھاتے ہیں. اس طرح کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ غوث اعظم کرتے رہتے ہیں، یہ خواجہ صاحب کرتے رہتے ہیں، یا کوئی کہے کہ جناب یہ چار یار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جب بغض ہوتا ہے تو ایسی باتیں چلتی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک ڈبیٹ دیکھ رہا تھا جو سامنے آئی، اس میں اس نے کہا کہ شخصیات کو ماننا ضروری نہیں ہے، ہم چند شخصیتوں کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شخصیات معتبر نہیں. تو میں پوچھتا ہوں، یہ جملہ تم حضرت علی کے لیے بول سکتے ہو؟ یہ جملہ تم حضرت علی کے لیے بول سکتے ہو؟ یہ جملہ امام حسین کے لیے بول سکتے ہو؟ کہا بولو گے نہیں. تو میں نے کہا حضرت علی نماز کا نام تو نہیں، امام حسین نماز کا نام تو نہیں، شخصیت کا نام ہے. تو اسلام میں صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، شخصیات کے ساتھ محبت کر کے اس کلمے سے عقیدت کا اظہار بھی ضروری ہے. اگر بندہ کلمہ پڑھے، کلمے تو 2 روپے کی کتاب مارکیٹ میں مل جاتی، ظاہراً بتا رہا ہوں، لے کر اگر کوئی پھر پڑھنا شروع کر دے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، جب تک وہ ان شخصیات کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار نہ کرے، اس تعلیمی دستور کے ساتھ، اس ذکر کے تذکیر اور رٹے کے ساتھ لازم ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی جائے کہ جن سے اللہ رب العالمین جل والا محبت کرتا ہے. کیسے میرے دوستو؟ توجہ کرو، حضرت بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، بالکل گراس روٹ سے، بنیاد سے، یہ بات آپ کی خدمت میں کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک بنیادی مقدمے کے حوالے سے ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت بزر غفاری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک بڑی عظیم ہستی سے محبت کرتا ہے، ایک بڑی عظیم ہستی سے محبت کرتا ہے، لیکن عمل کی پختگی اور استقامت کے اندر اس عظیم ہستی کی طرح نہیں ہے. تو یا رسول اللہ، یہ محبت اس کو کام آئے گی؟ ایک شخصیت سے محبت کرتا ہے، ایک شخص سے محبت کرتا ہے. حضور نے فرمایا بزر، ہاں یہ محبت کام آئے گی، قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. جس طرح بخاری کتاب التوحید کے اندر ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے جملے پھر دہرائے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے، وہ ایک ذات سے محبت کرتا ہے، شخصیت سے محبت کرتا ہے، لیکن عمل میں اور پختگی اور استقامت میں اور مضبوطی میں ان کی طرح نہیں ہے. تو کہ یہ محبت اس کے کام آئے گی؟ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ فرمایا ہاں ابو ذر کام آئے گی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ اپنا سوال دہرایا، اور سوال دہراتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ سے سنیے اس بات کو، جس کے لیے محبت میں آپ یہاں پر آئے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، تیسری دفعہ کہا کہ حضور، ایک شخص ہے، وہ ایک خاص شخصیت سے محبت کرتا ہے، لیکن مقام تقویٰ اور عمل کی پختگی اور موازبت اور استقامت میں ان کی طرح نہیں ہے. یا رسول اللہ، کیا یہ محبت اس کے کام آئے گی؟ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف چہرہ کر کے فرمایا وہ محبت کرنے والا تو ہے نا، وہ محبت کرنے والا تو ہے نا. تو نے کہا حضور ہاں. کہ کس سے محبت کرتا؟ آپ سے کرتا ہوں. کہ حضور آپ سے کرتا ہوں. سرکار نے قیامت میں تو میرے ساتھ ہی ہوگا. تو شخصیات سے محبت، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا کہ ان کے عمل کی پیروی کرو، ان کے ساتھ جڑو. فرمایا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تموا احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا محبوب تیری امت کے سارے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے پہلے تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں. سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے پہلے تیرے ہاتھ پر محبوب کلمہ پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ مہاجر انصار بعد والے لوگ جنہوں نے تیرے چہرے منیر کی زیارت نہ کی ہو, تجھے نہ دیکھا ہو, تو وہ کیا کریں؟ فرمایا والذین اتبعوا الاحسان, فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان صحابہ سے محبت کریں اور ان کی پیروی کریں, ان صحابہ سے محبت کریں. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ان سے تو خدا راضی ہے, جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہو جائے گا. اب میرے دوستو جلدی سے چند باتیں یہاں پر سنیے. صحابی کسے کہتے ہیں تاکید کے ساتھ اس ضرورت کو ہم سمجھ سکیں. صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں, جب ہم شرعی اصطلاح میں یا دینی بول چال میں, میرے دوستو میرے بزرگوں میری ماؤں میری بہنوں, جب ہم عام دینی بات کرتے ہوئے صحابی کا لفظ یا عربی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں پیدا ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں پیدا ہو کر آپ کی مجلس میں وہ آئے, آپ کی آوازوں کو سنا, آپ کے چہرے منیر کی زیارت کی, آپ کی مجلس کو اختیار کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسی کلمے سے دنیا سے رخصت ہوئے, انہیں صحابی کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ صحابی کہا جاتا ہے. جو جس نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا یا چہرے انور کو نہ دیکھ سکا, کہ بعض صحابہ جن کی آنکھیں بظاہر نہیں تھی لیکن ان کا دل ہماری آنکھوں سے بھی زیادہ روشن تھا. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا, تو فرمایا صحابی وہ ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کر لی, اس مجلس اس گیدرنگ میں آ گیا جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فیض کا کیسے سر چشمہ دیکھیے کہ سرکار جس مجلس میں موجود ہے اس مجلس میں وہ آ گیا, حضور کی آواز سے سامع نواز ہوا, سرکار کی آواز کو سن لیا, سرکار کے خطبے کو سن لیا, سرکار کی آواز کو سنا. پھر ہمارے علماء نے اس میں اور توجہ کیا اور بنایا, فرمایا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کلمہ پڑھا اور اس مجلس میں شریک ہو گیا وہ تمام کے تمام صحابہ میں شمار ہیں. اب میرے دوستو سنیے, صحابہ کرام سے عقیدت اور اس کانفرنس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ, اور بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے اور ایمان ہمارے عقیدے کے ساتھ, اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے, نبی پاک آخری نبی ہیں. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا, حضور پر آخری وحی کر لی گئی, اب کوئی وحی کسی پر نہیں آئے گی. جو یہ دعویٰ کرے کہ فلاں پر وحی آئی ہے تو وہ کافر ہے, اس لیے کہ وحی آخری جو آئی وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر آئی, اور آپ کا وہ بعثت کا عرصہ جو 23 سال کا عرصہ تھا اور 63 سال کی عمر شریف میں آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا, تو آپ کے وصال سے ایک ہفتہ پہلے وحی کا دروازہ بند ہو گیا, قرآن مکمل ہو گیا, آخری وحی جلی شریعت والی وحی وہ قرآن کی وحی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر کر دی گئی. میرے دوستو اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی, سن رہے ہو, اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی, اب قیامت تک کوئی نیا رول نیا قانون نہیں آئے گا. جو اسلامی قانون تھا جو شریعت تھی وہ شریعت مصطفیٰ ہی ہے, اور قرآن میں اس کو ذکر کر کے اس کو تمام کر لیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, محبوب آپ کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. سنیے میرے دوستو, حضور آخری نبی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے زمانے بھی ختم کر دیے گئے اور نبوت کے مرتبے بھی ختم کر دیے گئے. بولے سبحان اللہ. وہ خاتم النبیین, حضور آخری نبی ہیں ہر حیثیت سے, حضور آخری نبی ہیں ایمانا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, ایمانا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو موجود ہے یہ آخری امت ہے, اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت آئے گی. لیکن جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما رہے ہیں اور سفر رفیق اعلیٰ کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا عقلی سوال یہ پیدا ہوا کہ اب یہ امت ایک طویل عرصہ گزارے گی, جب تک قیامت قائم نہ ہو یہ امت رہے گی, صبح قیامت تک یہی امت رہے گی, لیکن نبی تو 63 سالہ عمر شریف میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پر ظاہری پردہ فرمایا ہے، رفیق اعلیٰ کا سفر کر لیا ہے، آگے امت کے نظم کو کون سنبھالے گا، دین کے نظم کو کون سنبھالے گا، دین کی باتوں کو لے کر آگے کون چلے گا؟ تو لہذا جس طرح جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی ترتیب کے حوالے سے آخری نبی یقین کرنا ضروری ہے، اس امت کے استحکام کے لیے، اس امت کی درستگی کے لیے، اسی ترتیب اور اسی اتباع کے اندر صحابہ کرام کو مخلصین یقین کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حضور کی وہ امانت جو بعد میں آگے بڑھی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور آپ دیکھیے یہاں پر بعض اہل فہم اور اشاق نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے فرمایا حضور کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا، حضور کے بعد نبی کیوں بند ہو گئے، حضور کے بعد وحی کیوں بند ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا گیا کہ جو ضرورت تھی نبی کو بھیجنے کی وہ ضرورت نبی پاک پر مکمل کر دی گئی، جو ضرورت تھی قانون بنانے کی وہ قرآن کو دے کر مکمل کر دی گئی۔ تو حضور تو تشریف لے گئے تو ضرورت کیسے مکمل ہو گئی؟ تو فرمایا کہ دیکھو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں نبی دوبارہ اس لیے آتے تھے کہ قوم دین کو بگاڑ دیتی تھی، قوم دین کو بگاڑ دیتی تھی، نبی کے صحبت میں رہنے والے لوگ چند رہ جاتے تھے، باقی سارے دین کو بگاڑ دیتے تھے، تو ضرورت بنتی تھی کہ پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کرم کرے اور ان کی رہنمائی فرمائے، اور ان علینا للہدا، جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے بندوں کی ہدایت لی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور پھر نبی کو بھیج کر ان کے لیے راہیں کھولے، ان کے لیے ہدایت بیان کرے۔ لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جیسی جماعت خدا نبی نے ویسی جماعت تیار کر لی ہے، جیسی جماعت اللہ رب العالمین چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، جیسی جماعت دین کے تحفظ کے لیے ضروری تھی وہ نبی نے ابو بکر کی صورت میں کر دی، وہ نبی نے فاروق اعظم کی صورت میں کر دی، وہ نبی نے عثمان غنی کی صورت میں کر لی، وہ نبی نے حضرت علی کی صورت میں کر دی۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کی جماعت اسی طرح تعمیر اور مکمل ہوئی ہے جس طرح اللہ اس کے رسول چاہتا تھا۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کے اخلاص میں اور ان کے دینی معاملات میں اور ان کی عظمتوں کے بارے میں اگر کوئی شکل اور اشکال پیدا کرے تو دراصل وہ عقیدہ ختم نبوت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر کسی اور خود ساختہ اپنے نظام میں کسی شخص کو نبی بنا کر لانا چاہ رہا ہے کہ جناب جو نبی کے ساتھی تھے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو بدل دیا، تو اب آگے دین کیسے چلے گا؟ لیکن مبارک و اہل سنت کو کہ انہوں نے اپنی سرحدوں کو بھی مضبوط کیا، اپنے نظریے کو مضبوط کیا، اور الحمدللہ قرآن کے پیغام کو لے کر ایسے اجتماعات گلی گلی کوچے کوچے اور نگر نگر تعلیمی طور پر تقریری طور پر کر کے یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام مخلصین میں سے ہیں، اور صحابہ کا دفاع دراصل عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع جو ہے وہ حضور کی لاج اور ناموس اور عزت کا دفاع ہے۔ میرے دوست، اب تھوڑا سے آگے چلیں، میں چار یاروں کی طرف آپ کی توجہ کو لانا چاہتا ہوں۔ امت کا یہ نظریہ ہے، سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو حضور نے اپنے سے بعد 100,000 سے زیادہ صحابہ چھوڑے، کتنے بولیے؟ 100,000 سے زیادہ صحابہ چھوڑے تھے۔ ان صحابہ کو قرآن نے دو درجوں میں بانٹا ہے، ان کے دو حصے کیے قرآن نے، سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق اعلیٰ کے سفر دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 100,000 سے زیادہ صحابہ چھوڑے، کتنے؟ جو متواتر تاریخ کے شواہد ہیں، حقیقتیں ہیں میرے دوستو، تو وہ 100,000 صحابہ یا اس سے زیادہ، اس کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ صحابہ کی جماعت ہے جو 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، اور ایک جماعت وہ ہے جو سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اس کے بعد ایمان لائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے ہے تو وہ میرے محبوب کے صحابی لیکن درجے میں ایک جیسے نہیں ہے، فضیلت میں بولیے ایک جیسے نہیں ہے، مرتبہ میں ایک جیسے نہیں ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے مرتبے اور مقام رکھے ہیں، جس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے رسولوں پر ایمان لانا ضروری، لیکن جیسا رسمان لانا ضروری ویسے حضرت ابراہیم کو سب سے بڑا کہنا ضروری، اور پھر حضرت ابراہیم سے بڑا نبی پاک کو کہنا ضروری۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے طریق پر آپ سمجھیے، مثال کے طور پر یہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا میرے دوستو، ایک وہ ہیں کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ سارے میرے محبوب کے صحابہ ہیں لیکن درجے میں ایک جیسے نہیں، مرتبہ ان کا بڑا ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد اس جماعت کا مرتبہ بڑا ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود آگے قرآن چل کر کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے چاہے مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، وہ سارے مخلصین تھے، ان کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا، اور وہ کلن وعد اللہ الحسنیٰ، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام سے اپنی رحمت اور اپنی بھلائی اور اپنی خیر کا ارادہ فرما لیا ہے۔ لہذا میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور جگہ پر بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے، سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کے صحابہ کی ایک شان بیان کی۔ ایک تو سورۃ فتح کے اندر آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، آگے پوری ترتیب ہے، وہ سارے مخلص ہیں، سارے مخلص ہیں، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سورہ تحریم کے اندر ایک بڑا مبارک پہلو ذکر کیا گیا ہے، جو قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، اس وقت جب نبی پاک اپنی قبر مقدسہ سے نکلیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ آئیں گے، تو قرآن نے اس منظر کو ذکر کیا ہے کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، نبی پاک کی شان کیا ہوگی، اور جنہوں نے نبی پاک کو دیکھ کر ایمان لایا ان کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ تو قرآن کریم ذکر فرماتا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، فرمائے وہ عظیم قیامت کا دن جس دن اللہ اپنے محبوب کو رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ عزت و شان اسے نوازے گا۔ لوگ اگر پوچھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کا قیامت کے دن کیا مقام ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے مدنی سورت کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ وہ دن عظیم دن جس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ عزتوں سے نوازے گا، اور والذین آمنوا معہ، اور وہ پوری جماعت جو نبی کے ساتھ ایمان لائی تھی، وہ پوری جماعت جو نبی کے ساتھ ایمان لائی تھی، فرما اللہ نہ اپنے محبوب کو رسوا کرے گا اور نہ اس جماعت کو رسوا کرے گا کہ والذین آمنوا معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ ایمان لائی تھی، فرما ان کی شانے تو یہ ہوگی کہ نورہم یسعا بین ایدیہم وبی ایمانہم، فرمایا جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میرا نبی اور میرے نبی کو دیکھ کر جو کلمہ پڑھنے والے صحابہ ہیں ان کے آگے پیچھے ان کا ایمان کا نور جو ہے وہ روشن کر رہا ہو۔ بولیے سبحان اللہ، یہ شان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قرآن مجید نے ذکر کی، جس طرح وہاں پر کہا نا والذین معہ، محمد رسول اللہ، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں جو ایمان لائے ہیں، تو والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ تھے، یہی طریقہ قرآن نے یہاں پر استعمال کیا۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن بلکہ اس کی عزت کے ڈنکے بجیں گے۔ اور دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی قبر شریف سے اٹھوں تو یطوف علی الف خادم، میرے ارد گرد ہزار خدام گھوم رہے ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اپنی قبر شریف سے باہر ظاہر ہوں گا تو فرمایا میرے ارد گرد اور میرے دائیں بائیں ایک ہزار سے زیادہ خدام جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے، اور فرمایا وہ کیسے ہوں گے، فرمایا ان کی شان اور عظمت یہ ہوگی کہ کانہم بید مکنون ولؤلؤ منثور، ان کے چہرے موتیوں کی طرح، ڈائمنڈ کی طرح، ہیرے کی طرح چمک رہے ہوں گے جو میرے ارد گرد ہوں گے۔ اب یہ شان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کیسے ملے گی؟ قرآن نے یہ کہا کہ ایسی عزتیں ہم اپنے محبوب کو دیں گے۔ جب ہمارے محبوب کی آمد ہوگی میدان معاشر کے اندر، تو میرے محبوب تو محبوب، محبوب کے گرد جو خدام ہوں گے ان کے چہرے چودویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے۔ جو حضور کے پروٹوکول پر ہوں گے، جو حضور کے استقبال پر ہوں گے، جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، یہ شان اپنے محبوب کے ذریعے، والذین آمنوا معہ، کہ جو میرے محبوب کے ساتھ رہے اور ایمان لائے، میرے محبوب کے ساتھ رہے اور ایمان لائے۔ قرآن فرماتا نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے نور کی روشنی اتنی ہوگی کہ ان کے دائیں اور ان کے بائیں، ان کا ایمانی نور جو ہے وہ پھیلا ہوا، روشن ہوا نظر آئے گا۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے صحابہ کا، کہ جو اللہ رب العالمین جل والا نے اپنے پاک کلام کے اندر ان کی عظمتوں کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جناب میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف سے باہر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو نا کہ میرے دائیں طرف میرا ابو بکر ہے اور بائیں طرف میرا عمر ہے، تو فرمایا اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے ظاہر ہوں گا، اس کے بعد میرے ابو بکر کی کھلے گی جس سے ابو بکر ظاہر ہوگا، فرمایا پھر میرے عمر کی کھلے گی جس سے عمر ظاہر ہوگا، فرمایا میں اپنے ان دونوں غلاموں کے ساتھ، شیخین کے ساتھ بقی کی طرف آؤں گا اور اہل بقی کو آواز دوں گا تو اہل بقی اپنی قبروں سے اٹھ کر میرے پیچھے روانہ ہوں گے۔ فرمایا پھر دونوں حرم مکہ مکرمہ کے درمیان جتنی قبریں ہیں، چاہے وہ جنت المالا ہو، وہ درمیان کے کتنے قبرستان ہیں، میں آواز دوں گا، وہ سارے مردے میرے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح طور پر ذکر فرمایا۔ تو قرآن نے ان عظیم ہستیوں کے ایمان اور مرتبے کے حوالے سے میرے دوستو یہ عظیم کیفیات بیان کی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ھذا نبعث یوم القیامہ، فرمائے میرے دائیں اور میرے بائیں ابو بکر عمر کو جو تم دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن اسی طرح ہم اٹھ کر نمودار ہوں گے، ہم اٹھ کر سامنے آئیں گے۔ میرے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ادب کو حضور نے کثرت کے ساتھ سکھایا اور اس بات کی تلقین فرمائی کہ میرے صحابہ کے لیے کبھی خصیص اور گھٹیا جملے نہ بولنا، ہلکے جملے کبھی زبان پر نہ لانا۔ جس طرح بخاری کی مشہور حدیث ہے جس میں ادب سکھایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے حضور کی صحبت میں جو بیٹھے ہوں، حضور کے جو شاگرد ہوں، ان کی بے عزتی بے ادبی یہ حضور کی طرف جائے گی معاذ اللہ، اور ان کا ادب و اکرام یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس اور سرکار کی ذات کے ادب و احترام کا عکاس ہوگا۔ سرکار نے خود ادب سکھائے، فرما لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے لیے کبھی ہلکے لفظ نہ بولنا، ہلکے جملے۔ اگر سوال ہو کہ یا رسول اللہ اس میں کیا لاجک ہے، اس میں منطق کیا ہے، تو جواب یہ آتا ہے وہ تمہارے بزرگ ہیں، وہ تمہارے بڑے ہیں، بڑے ہونے سے کیا مراد، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، ان کے اجر زیادہ ہیں، وہ اللہ کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ یا رسول اللہ اس پر کوئی مثال ہے؟ فرمایا ہاں، فرمایا مثال ہے۔ کہ حضور کیا مثال ہے؟ فرما مثال یہ ہے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھو تمہارے نزدیک، توجہ سے سنیے گا، اس پر ایک بات خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ غور کرو تمہارے گرد و نواح کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو یقینا انسان یہ کہے گا کہ مال ہے، اور مال میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، سونا ہے۔ تو حضور فرماتے میرے صحابہ کے لیے گھٹیا لفظ اس لیے نہ بولنا، اس لیے کہ وہ تمہارے بزرگ اور بڑے ہیں۔ کیوں بڑے ہیں؟ فرما میں بڑا ہوں جو میری صحبت میں بیٹھ گئے، وہ بھی تو بڑے ہو گئے نا، جو میری صحبت میں بیٹھ گئے وہ بھی بڑے ہو گئے۔ فرما ان کے لیے ہلکے جملے نہ بولنا، کیوں یا رسول اللہ؟ فرما ان کی نیکیاں تم سے کئی زیادہ ہیں۔ بڑے ہونے سے مراد کیا؟ وہ بزرگ ہیں۔ بزرگ ہونے سے مراد کیا؟ کہ وہ تم سے زیادہ خدا کے قریب ہیں۔ خدا کے قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی نیکیاں، ان کا اجر۔ آپ کسی نیک بندے کو جب نیک کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں یار میں گناہگار ہوں، یہ بڑے نیک ہیں۔ یعنی نیکی کا مدار ایمان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ کثرت ثواب، زیادہ اجر پانا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ زیادہ اجر پانا، زیادہ ثواب پانا، اللہ کے قریب ہونا. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ تم سے بہت زیادہ ثواب اور اجر والے ہیں. حضور اس کی کوئی مثال ہے؟ تو ایک مثال میرے آقا نے فرمائی، فرمایا دیکھو تمہارے معاشرے میں سب سے قیمتی چیز سونا ہے، سونا. فرما اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ تو سب سے پسندیدہ ہے، لیکن اگر تم بڑے اخلاص کے ساتھ رضا کے لیے سونا لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کتنی قیمتی چیز ہے سونا، اگر تم اللہ کی راہ میں لا کر خرچ کرو بڑا اجر تمہیں اس کا ملے گا. تو کہا جی. فرما صرف سونا خرچ نہ کرو، مصر احد ذہبا، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو کتنی نیکیاں ملیں گی ہمیں، کتنی نیکیاں ملیں گی کہ جناب سونا خرچ کیا جائے اور وہ احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کیا جائے. لیکن حق فرماتے ہیں کہ وہ جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے میرا دیدار کیا ہے، جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، فرمایا سنو اس بات کو، اگر وہ سونا تو نہ لا سکے لیکن تمہارے سونے کے مقابلے میں وہ گیہوں لے آئے، مکائی لے آئے، جو لے آئے، تو جو اور سونے کا کوئی مول ہے؟ کوئی برابری ہے؟ فرمایا میری امت اگر جس نے میرا دور 23 سالہ نہیں پایا، جس نے میری صحبت نہیں پائی، جس نے میرے چہرے منیر کی زیارت نہیں کی، جس نے میری آواز سے سامع نواز نہ ہوا، وہ اہل ایمان جو اس شرف سے محروم رہے، اگر وہ اس احد کے پہاڑ کے برابر سونا لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور ایک وہ ہے جس نے میرا دور پایا اور میرا کلمہ پڑھا، بولیے سبحان اللہ، اور اس کی آنکھوں نے مجھے دیکھا، اس کے کانوں نے مجھے سنا، اس کے جسم نے میری صحبت اختیار کی. فرمایا وہ سونا تو نہ لا سکے، وہ لائے جو، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ لائے سونا، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا تھا وہ لائے بھی جو اور آدھی مٹھی. کیا لائے؟ تو سگا فرماتے ماں بلا، کوئی پھر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. فرمایا کہ لائے بھی وہ اور نصیفہ آدھی آدھی مٹھی جو لا کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. سرکار فرماتے ہیں کہ ماں بلانا، تم میں سے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا اس آدھی مٹھی کے جو کی طرف کہ جو مجھے دیکھنے والا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس سے پتا کیا چلا؟ اس سے آسان انداز میں یہ پتا چلا کہ ساری امت کے اعمال کو ترازو کے ایک پہڑے میں رکھ لیا جائے، سنیے توجہ کے ساتھ، ساری امت کے اعمال کو ترازو کے ایک پہڑے میں رکھ دیا جائے اور صحابہ کرام کے اعمال کو ترازو کے ایک پہڑے میں رکھ دیا جائے تو صحابہ کرام کا اعمال جو ہے وہ بھاری ہو جائیں گے. یا اس کو یوں سمجھیے آپ کہ ساری امت کی فرض نیکیاں ترازو کے ایک پہڑے میں رکھ دی جائیں اور صحابہ کرام کبھی سوتے وقت اپنی کمر کو سیتے کرتے ہوئے اللہ کی ثنا میں صرف ایک جملہ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکرانے کے طور پر بولیں، اور ساری امت غوث کتب ابدال اپنی فرض نمازیں، رمضان کے روزے، اپنے حج، اپنے دین کی 5 نمازیں جمع کر کے لائیں اور ترازو کے پہلے میں ایک نہیں ساری امت لا کر رکھے. اور صحابی کی فرض نمازیں نہیں، صرف کبھی اس صحابی نے اپنے جسم کو راحت دیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا سبحان اللہ، صرف اس کیفیت کی عبادت کو سبحان اللہ کو ایک پہلے میں رکھ دیا جائے تو ساری امت کی فرض نمازیں اس صحابی کی اس کیفیت کو سبحان اللہ کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بولیے سبحان اللہ. اور اس کو تھوڑا آگے لے کر اگر آپ چلیں گے تو یوں سمجھیے، اب سارے صحابہ کی فرض نمازیں اور عبادتیں ایک پہلے میں رکھ دی جائے، سارے صحابہ، سمجھ رہے ہو؟ ایک تو یہ تھا نا کہ ساری امت کی نیکیاں ایک طرف رکھی اور صحابہ کا صرف سبحان اللہ ایک طرف رکھا ہے، تو وہ ساری امت کی فرض نمازوں پر بڑھ گیا. فرما اب یہ ہے کہ سارے صحابہ کی عبادتیں ترازو کے ایک پہلے میں رکھ دی جائے اور ان 4 یاروں کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائے، ان 4 یاروں کی عبادت اور اس عبادت پر جو خدا اجر دیتا ہے، وہی نمازیں انہوں نے بھی پڑھی ہے، وہی نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہی رمضان کے روزے انہوں نے بھی رکھے، وہی رمضان کے روزے یہ بھی رکھ رہے ہیں، اسی طرح حج انہوں نے بھی کیا ہے، اس طرح حج انہوں نے بھی کیا ہے. لیکن میرے دوستو سارے صحابہ, میں عام امت کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بات ہو گئی کہ ساری امت اپنی فرض نماز لے کر صحابہ کے مقابلے پر نہیں پہنچ سکتی, سارے صحابہ کی نیکیاں اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں ہو اور ان چار یاروں کی نیکیاں ایک پڑھنے میں ہو, بولو سبحان اللہ, جن کے ذکر کو سننے کے لیے ہم آئے ہیں, ان چار یاروں کی نیکیاں ایک پڑھنے میں ہو تو ساری جماعت صحابہ کی نیکیاں ان چاروں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر تھوڑا آخری مرحلے پر چلیں اور یہ بات کریں, ان چار میں سے دو کی نیکیاں جو آخر کے ہیں ختمین, اس کو ایک پڑھنے میں رکھیں اور جو شروع کے دو ہیں ان کو ایک رکھیں, تو یہ دو جو ہیں وہ ان کی نیکیوں پر نہیں پہنچ سکتے جو شروع کے دو ہیں. اب ان دو میں سے جو دوسرا ہے اس کو ایک پہلے میں رکھیں اور ابو بکر صدیق کی نیکی ایک طرف رکھیں تو عمر کی نیکی حضرت عمر تک نہیں پہنچ سکتی. خلاصہ کیا نکلا, حضرت عمر سے لے کر قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کی نیکیاں ایک پہلے میں رکھ دی جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کی غار کی ایک نیکی رکھ دی جائے تو ساری امت کی نیکی ابو بکر کی اجر کو نہیں پہنچ سکتی. یہ میں نے کھولا ہے تھوڑا آپ کے عقلوں کے مطابق تاکہ آپ مدارج کو سمجھیں. ایک پڑھے لکھے آدمی اس سے کہنے لگے, شاہ جی یہ فضیلت پر بہت تقریریں کر رہے ہو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ صرف دارالافتاء میں فتوے لکھیں بس, آپ کا یہ شعبہ ہی نہیں, آپ رہنے دیں اس چیز کو, آپ کیوں اس طرف آ رہے ہیں خامخواہ؟ کیونکہ آپ نے صرف کیا جزئیہ صلات کے پڑھے, نظریات نہیں پڑھے, آپ نے عقائد میں نہیں پڑھے. یہ ترتیب فضیلت یہ ضروریات کے قریب تک جاتی ہے. ہمارے علماء نے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو قطعی قرار دیا. شیخ محقق نے تقریر ایمان میں بات لکھی ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کو قطعی قرار دیا. اور یہ سن لو اس موضوع کے اعتبار سے چار یاروں کی ترتیب پر کہ اگر کسی شخص کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہو تو اس میں کوئی حکم نہیں ہے, اس میں کوئی حکم بولیے نہیں ہے. لیکن اس محبت کو وہ نظریہ بنا لے, عقیدہ بنا لے, اور نظریہ اور عقیدہ بنا کر یہ کہے کہ جناب وہ محبت جس سے میں زیادہ کرتا ہوں اس لیے ہی وہ حضرت ابوبکر سے بڑے ہوئے ہیں, تو وہ سنی نہیں ہے. وہ سنی اس لیے کہ سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ترتیب خلافت کو تسلیم کرے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ ہے تو ریاست و امامت کے اعتبار سے جس طرح آپ پہلے ہیں اسی طرح فضیلت اور کثرت ثواب کے حوالے سے آپ سب سے پہلے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ساری امت نماز پڑھے تو ان کو جتنا اجر ملتا ہے اس سے دو گنا زیادہ اجر اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرماتا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کی افضلیت ہے اور یہ ان کا مقام ہے, ایک بات. اور دوسری بات میرے دوستو, خاص طور پر اس حوالے سے میں عرض کر دوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں متعدد ارشادات وہاں پر موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا, حضرت مولا کائنات نے خود اس بات کا اعتراف کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ بخاری شریف میں وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم دور رسالت میں تھے تو خود ہم سے جو فضیلت کی بات ہوتی, یعنی خلافت ابھی آئی نہیں ہے, سرکار نے پردہ نہیں فرمایا, فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سرکار کی موجودگی میں اس دور میں اگر بات چلتی تھی کہ جناب سب سے افضل کون ہے تو فرمایا ہم حضرت ابوبکر کو افضل کہتے تھے, جماعت صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل کہتے. اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ جناب اس کے بعد کون ہے تو پھر کہا جاتا تھا حضرت فاروق اعظم کو افضل کہتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی ترتیب کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا. سرکار پیر محلی شاہ صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے دیگر بزرگوں نے اس کو بہت ترتیب کے ساتھ نبھایا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف قرآن میں جہاں تفصیل کے ساتھ آئی ہے تو وہیں پر یہ ترتیب کی بھی واضح نشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, واضح نشانیاں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جب صحابہ کرام کا کھل کے تعارف ہو رہا ہے میرے دوستو سورۃ الفتح کے اندر کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اشداء الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں اور مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والے ہیں، مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والے. یہ دو جملوں کے اندر چاروں یاروں کی خلافت ہے، ان دو جملوں کے اندر. علماء نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھیں قرآن صحابہ کی تعریف میں پہلا جو جملہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اشداء الکفار، وہ کفار پر شدت کرتے ہیں، رحماء بینہم، اور وہ جو آپسی کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں. فرما قرآن کا ہمیشہ سے طرز یہ رہا ہے کہ وہ رحمت کی بات پہلے کرتا ہے شدت کی، جیسے ابھی بشارت کی بات آئی کہ بشارت کی پہلے کرتا ہے، ڈرانے کی بات میں کرتا ہے، لیکن جب تعارف صحابہ ہوا تو اس میں رحمت کی بات بعد میں کی گئی ہے اور شدت کی بات پہلے کی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سمجھنے والے جن کو خدا نے قرآن کا عرفان عطا فرمایا وہ یہ کہتے ہیں اس میں چار یاروں کی ترتیب ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا دور، یہ کفار سے جہاد کا دور گزرا ہے، کفار سے جہاد کا دور گزرا ہے. حضرت ابو عثمان اور حضرت علی کا دور، یہ آپسی نظم کو مرتب کرنا، سرحدوں کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کے حقوق کے فروغ کی باتیں کرنا. تو فرما اس لیے جو اشداء الکفار پہلے کہا اس سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی خلافت ہے، اور رحماء بینہم کہا اس سے عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ کی خلافت. فرما یہ قرآن کریم کا جو نظم ہے یہ اس طرف واضح طور پر اس ترتیب کو اشارہ کرتا ہے. اور قرآن کو ایک دفعہ آپ اور دیکھیے، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، میرے دوستو اس کو اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں، سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا واضح طور پر، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ خود سے ہم نے چار یار کہہ دیے، صحابہ کرام کے دور کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر، بڑی ذمہ داری سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ صحابہ کی مکمل ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں، حضرت ابوبکر کے دور کو پڑھیں، حضرت عمر کے دور کو پڑھیں، حضرت عثمان کے دور کو پڑھیں، حضرت علی کے دور کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جب مزاج بن جائے آپ کا کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، کیا کیا ان کے دور میں حالات ہوئے، اس کے بعد آپ آ کر آپ مدنی صورتوں کے اندر نبی پاک کے صحابہ کی تعریف پڑھیں، تو بالکل جو ان کے دور کی خدمات ہے، قرآن نے ان کے منصب کے اعتبار سے اس دور کو آنے سے پہلے ان کے منصب کو تقسیم کر دیا تھا. اور جب منصب پر باقاعدہ جب یہ لوگ آئے تو یہی اس کے اہل تھے، کیونکہ قرآن نے اس دور کے بارے میں جو کہا تھا کہ اس دور میں امن ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ ان کے دور میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہوتا چلا گیا. تو پتا چلا کہ قرآن نے نام تو نہیں لیا تھا لیکن ان کے دور کی صفات اور خوبیوں کو بیان کر دیا تھا، اور وہ کہیں پر بھی آگے پیچھے نہیں ہیں، کہیں پر بھی آگے پیچھے نہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ہیں. اسی سورہ فتح کے اندر میرے دوستو ایک جملہ ہے جو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. آپ دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ پہلا اعلان تھا، یہ پہلا اعلان تھا کہ حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا. حضرت ابوبکر ایمان لائے، میری ماں سیدہ خدیجہ ایمان لائی، زید بن حارثہ ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، قافلہ آگے چلنے لگا. یہ دور کب تک چلا؟ ہجرت تک. ہجرت میں حضور نے 40 مرد اور اس کے علاوہ خواتین جو اسلام لا چکی تھی ان کو لے کر حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ منورہ کے اندر سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی گئی، مکہ فتح ہوا، اسلام کی پہلی ریاست کھڑی ہوئی. اسلام کی ریاست کھڑی ہوئی اور سرکار نے رفیق اعلی کا سفر فرما لیا، یعنی مدینہ پہلی ریاست بن کر سامنے آیا. اور اس کے بعد جب یہاں پر اصل ریاست کی بات کی جائے تو مکہ فتح ہوا. جب مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، یہ سب سے بڑا سنہرا باب تھا فتوحات کا کہ ریاست اور زمین پر قبضہ اور تسلط مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکہ کے گرد و نواح کے جو جزوی علاقے تھے، طائف وغیرہ، وہ فتح ہوتے چلے گئے، لیکن مکہ کی فتح اس میں سب سے بڑی فتح تھی. مکہ فتح ہونے کے بعد اس کے چند سالوں کے بعد حضور رخصت ہوئے، رفیق اعلی کا پردہ فرمایا. اب اس کے بعد اسلام عرب سے نکل کر باہر گیا. باہر کے علاقوں میں جب اسلام نے دستک دی تو وہاں پر سخت مصیبتوں کا سامنا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ نے داخلی سازشوں کو بھی ختم کیا اور خارجی سازشوں کو بھی ختم کیا. کچھ لوگوں نے زکات دینے کا انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پورا زور لگا کر اس کو ختم کیا. حضرت زید بن حارثہ کے والد موتا کے مقام پر نصرانیوں کے ہاتھ میں شہید ہو چکے تھے، اور سرکار نے اپنے دور مبارکہ میں ہی حضرت زید بن حارثہ کو لشکر بنا کر روانہ کر دیا تھا. ابھی وہ کچھ دور دور پہنچے تھے، یہاں سرکار کا وصال ہو گیا، وہ دوبارہ لوٹ کر آگے. جب وہ لوٹ کر آئے میرے دوستو تو اب حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو آپ نے زید بن حارثہ کو دوبارہ ملک شام کے لیے روانہ کیا. سوال یہ ہوا, علماء نے یہ کہا, صحابہ نے یہ بات ذکر کی کہ حضور یہ جو زید بن حارثہ جا رہے ہیں لشکر کے لیے ملک شام جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بڑے جلال القدر صحابہ ہیں, جرنیل صحابہ ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پروگرام کو پوسٹ پون کریں, بعد میں بھیجیں, ان صحابہ کی مدد لیں, کیونکہ مدینے کے اندر بغاوت کھڑی ہو رہی ہے, لوگ زکات نہیں دے رہے. مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے وہ کھڑا ہے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشاء رسالت پر اتنا کامل ایمان رکھنے والے ہیں. آپ نے فرمایا اگر حضور نے اپنے دور مبارکہ میں لشکر کو بھیجا تھا تو اس میں حکمت تھی, رسول کے بھیجے ہوئے لشکر کو ابو بکر کبھی واپس نہیں کر سکتا. سنیے, روانہ کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے, شام کی بھی فتح ہوئی, جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے یمامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی جہاد ہوا, اس فتنے کو بھی ختم کیا, منکرین زکات کے فتنے کو بھی ختم کیا, ارتداد کے فتنے کو بھی ختم کیا. 17 سے زیادہ مرتدوں کی فرقے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم ہوئے. جب حضرت عمر کا دور آیا ہے تو حضرت عمر کے دور کی فتوحات جب بڑی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت عمر نے بڑی فتوحاتیں کی ہیں. جب یہ بات حضرت عمر کے پاس پہنچی تو آپ نے ممبر پر فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا, میں صرف اس کے پھل کو تیار کر رہا ہوں, بیج تو ابوبکر پہلے تیار کر کے گئے ہیں, زمین ہموار ابوبکر صدیق نے کی ہے. 2 سال کے مختصر سے حصے کے اندر وہ کام کیا جس کا تکمیلہ, جس کا نتیجہ حضرت عمر کے دور میں آتا ہے. حضرت عمر کے دور میں مسجدیں بنی, حضرت عمر کے دور میں علاقے فتح ہوئے, حضرت عمر کے دور میں اسلامی سرحدیں پھیلی, دین پہنچا. اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا, عثمان غنی کے دور پر قرآن کو ایک لغت پر مشتمع کیا گیا, قرآن کے قاری قراء علماء یہ سارے تیار کیے گئے. حضرت علی کا دور آیا, حضرت علی کے دور مبارکہ کے اندر اس چیز کو مضبوط اور مربوط کرنے کی کوشش کی گئی. جب اندر سے خواری جو فتنے کھڑے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلقین کے ذریعے صحابہ کو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھبرانا نہیں, یہ آزمائش کا دور ہے, اس میں ذرا ثابت قدم رہو. قرآن ان چاروں سلسلوں کو بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں, جو بہت بڑے قاری قرآن ہیں جن کے قرآن کو سننے کی اللہ کی قدرت نے اظہار فرمایا, بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت نبی پاک کو حکم ہوا کہ محبوب عبی کو بلاؤ اور عبی سے کہو کہ عبی تمہیں قرآن پڑھ کر سنائے. عبی بن کعب جب حضور کے پاس آئے سرکار نے فرمایا, عبی اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ قرآن پڑھ کہ مجھے سنا. حضرت عبی کہنے کے حضور قرآن تو آپ پر اترتا ہے, میں آپ کو کیا سناؤں؟ فرما اللہ نے یہ کہا ہے کہ عبی سے قرآن سنو, عبی سے قرآن سنو. تو حضرت عبی کہتے ہیں اس بات کو محبت میں, اتنے مقبول صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو اللہ نے میرا نام لے کر بولا تھا؟ اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر بولا تھا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر بولا تھا. تو وہ اس کیفیت میں وہ رو پڑے. یہ عبی بن کعب قاری قرآن جن کے قرآن کی تلاوت کو جبریل سنتے ہیں, بولیے سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے سورہ عصر پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تلاوت تو کر دی, اب اس میں اس کا معنی کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضور آپ ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا عبی عصر کا معنی یہ ہے کہ دن کا سب سے آخری حصہ, اور اللہ نے اس کی قسم اٹھائی, اللہ نے دن کے سب سے آخری حصے کی قسم اٹھائی کہ بل عصر کہ مجھے قسم ہے دن کے سب سے آخری حصے کی, ان الانسان لفی خسر کہ انسان بڑی بربادی اور خسارے میں ہے. کہا عبی اس سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا لیکن کامیاب وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے, عبی اس سے مراد میرا ابو بکر ہے. فرما وہ عامل الصالحات ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, فرما عبی اس سے مراد میرا عمر ہے. فرما وہ تواصوا بالحق پھر انہوں نے چاہے جتنے بھی فتنے اور حالات ہوئے وہ استقامت کے ساتھ جمع رہے اور حق بات کہتے رہے، خود بھی حق پر رہے اور حق کی وصیت کرتے رہے. فرما عبی، اس سے مراد میرا عثمان ہے. فرمایا وہ تواصو بالصبر، اور جب حالات پراگندہ ہو گئے، آپسی انتشار پیدا ہو گیا، تو پھر وہ جم کر رہے، صبر خود بھی کرتے رہے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے. فرمایا عبی، یہ میرا علی ہے.
اب آپ دیکھیے یہ چاروں یاروں کی ترتیب حضور نے ذکر فرمائی. ریاض النظرہ کے اندر صاحب کتاب اس ترتیب کو نقل کرتے ہیں، اور سوائق کے اندر ہمارے علماء کہتے ہیں اس کو سند حسن کے ساتھ ذکر کیا گیا. اب اگر آپ اس ترتیب کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت ابوبکر. تو اس لیے حضور تشریف فرمائے الا الذین آمنوا سے مراد حضرت ابوبکر. وعامل الصالحات، اور جس نے اعلی عمل کیے اور جم کر رہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طبیعت، ان میں تسنن نہیں تھا، تالی نہیں تھی، بناوٹ نہیں تھی، ریاکاری نہیں تھی. یہاں تک کہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو جائے تو ڈانٹ کر بٹھا دیا کرتے تھے. اس قدر فنائیت اور طبیعت میں اس قدر تجرد تھا، عمل میں اتنے مخلص تھے کہ سرکار نے فرمایا وہ عامل الصالح، اگر میری امت میں کوئی فرد بن سکتا ہے تو فاروق اعظم ہے. اور حضرت عثمان کا دور اگر آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ اگر آپ کریں، تو آپ کے دور میں جب فتنے پیدا ہوئے اور لوگوں نے جب آپ کے حق کو سلب کرنے کی کوشش کی، تو آپ اس حق پر ڈٹے رہے، اور بار بار آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اور اپنے گھر کے چبوترے پر آ کر اور چھت پر آ کر آپ نے حق کی تلقین کی. حضرت علی کے دور میں جب آ جائیں تو خارجی فرقہ جب اٹھا اور اس نے آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوششیں کی، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ تلوار اٹھا کر بس گردنیں اڑانا شروع کر دی جاتی. نہیں، ان کو تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، توازن کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے. اور جہاں تک حق کے ساتھ مضبوط رہنا ہے، اس کا حق ادا کیا، اور جذباتیت کے اندر ایسا نہ ہو کہ حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جائے اور بندہ دوسری طرف چلے جائے. تو صبر کی، رکنے کی یہ کیفیت تھی. اور اپنے شاگردوں کو اور اپنے محبین کو آپ تلقین کرتے رہے. تو سرکار نے اس دور میں آنے سے پہلے ہی ان چاروں یاروں کی فضیلت بیان فرما دی. اور قرآن نے ایک دہا اور ان چار یاروں کی ترتیب بیان کی. سورہ فتح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ اسلام کی مثال کیسے ہے. پہلے تو فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کی مثال کیسی ہے. فرما ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے چہرے سجدوں کے نشانوں سے روشن ہیں، اور ان کا ذکر اللہ نے تورات اور انجیل میں کیا ہے. اس شان کو بیان کرنے کے بعد سورہ فتح کے اندر اب ان کے زمانے کی طرف قرآن آیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ زرع اخرج شطہ، کہ پھر ایک دور ایسا آیا کہ جسے کھیتی نے پہلے پہلے اپنے سبزے کو نکالا. کھیتی نے سب سے پہلے، اب مثال دیکھیں قرآن کی کتنی اعلیٰ ہے دور صحابہ کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ زرع، جیسے وہ پہلی کھیتی، اخرج شطہ، جو اپنے گھاس اور پہلی کومل کو نکالے. فرمایا فآزرہ، پھر وہ پتنی ٹہنی مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے. فاستغلظ، اور پھر وہ مضبوط اور قوی ہونے کے بعد خوب موٹی اور تندرست ہو جائے. قرآن کہتا فاستوی علی سوقہ، پھر مکمل جم کر اپنی بنیاد کے اوپر وہ کھڑی ہو جائے. فرمایا یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، پھر جو کھیتی والا ہے وہ اس کھیتی کو دیکھ کر کے جب اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی ہے اور اسے کوئی ہوا ہلا نہیں سکتی، کوئی جھکا نہیں سکتی، تو کھیت والا جو ہے وہ اس کھیت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جو اس کے منکرین ہیں ان کے دل جلتے ہیں. تو یہاں پر علماء نے کہا قرآن کی مثالیں بیکار تو نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں بلکہ قرآن کی مثال تو حق پر ہے. اب یہ مثال دیکھیں کتنی عجیب ہے کہ پہلی وہ کھیت، سب سے پہلی وہ کھیت جس سے گھاس کی ایک کومل ظاہر ہوئی، پھر وہ کومل سی جو تھی وہ قوی ہو گئی، قوی ہونے کے بعد وہ موٹی مضبوط ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. جس طرح بیج سے لے کر درخت پورا بنتا ہے، یہ اللہ نے مثال دی ہے. اب علماء اس کے در پہ ہو گئے کہ یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے، کون کھیتی، کون سی ابتدائی گھاس، کب وہ قوی ہوئی، مضبوطی کا کیا مانا، موٹا ہو جانے کا کیا پانا، اپنے جل پر کھڑے ہو جانے کا کیا مانا،
تو علماء نے فرمایا تم سمجھے نہیں، حضور کی سیرت اور دور رسالت اور خلفاء راشدین کو پڑھو. فرمایا دیکھو جب سرکار نے اعلان جب کیا نبوت کا تو یہ زرعین یہ پہلی کھیتی تھی، جب بیج لگا،
جب کیا ہوا بیج لگا.
فرمایا اخرج شطہ، اور جب وہ بیج مضبوط ہو گیا تو اس کی کومل عزت و شان کے ساتھ جو نظر آ رہی ہے یہ دور سیدنا صدیق اکبر ہے.
فرمایا فاستغلظ فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوا، وہ تنا جو تھا درخت کا مضبوط ہوا.
فرمایا یہ دور فاروق اعظم ہے.
فاستغلظ، اور وہ موٹا اور تنا موٹا ہو کر بالکل مضبوط ہو گیا.
فرمایا دور عثمان غنی ہے.
فرمایا فاستوى على سوقه، پھر بڑی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی اس درخت کو گرانے کے لیے، لیکن وہ اپنی جڑ پر مضبوط کھڑا ہو کر رہ گیا.
فرمایا دور حضرت مولا مرتضیٰ ہے.
فرمایا یہ مثالیں قرآن مجید نے میرے دوستو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ان چاروں یاروں کی عظمت اور شان کے لیے اللہ اکبر ذکر فرمائی. اور اس میں دیکھیے قرآن کی ایک نہیں متعدد دو آیتیں سورہ عصر کے اندر بھی یہ چاروں ترتیب خلفاء کے لیے، بولو سبحان، اور سورہ فتح کے اندر بھی یہ چاروں ترتیب جو ہے وہ خلفاء کے لیے ہے. اور میں آخری جملوں میں یہ توجہ آپ کو بتاؤں، چار یاروں کی محبت اس لیے اب ضروری ہے کیونکہ جماعت صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ ان چاروں کا ہے.
کس کا ہے بولیے؟
ان چاروں کا ہے. اس کے بعد درجہ فضیلت آگے بڑھتی ہے، پھر اصحاب بدر آتے ہیں، اشرہ مبشرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اصحاب بدر آتے ہیں، اصحاب بیت رضوان آتے ہیں، پھر قبل فتح جو مسلمان ہوئے وہ آتے ہیں، پھر بعد فتح آتے ہیں. یہ مداری جو ہے درجے ہیں جس اعتبار سے ان کو قبول کرنا ہے. لیکن ان چار یاروں کی کانفرنس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ سارے اسلام کا نظم ان چار کی ترتیب پر ہے. اگر اس چار کی ترتیب کو آپ ہٹائیں گے نا، تین کو چار کو تین پر لائیں گے، یا تین والے کو چار پر لے آئیں گے، یا چار والے کو دو پر لے آئیں گے، دو والے کو ایک پر لے آئیں گے، تو یہ جو قرآن کی آیت ہے میں نے آپ کی پڑھی ہے نا، یہ سب اس کا نظم برباد ہو جائے گا. برباد ہونے سے پاک ہے لیکن ہم اس کو اپنے لیے بربادی کر لیں گے. اور جو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ مسخ ہو جائے گی. اور جس نظریے پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ مثالیں عطا فرمائی ہیں، یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ کہنا کہ فضیلت کے جلسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ فضیلت کی ترتیب تو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے نا. یہ فضیلت کی ترتیب جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے رکھی ہے، تو اس ترتیب پر علماء نے اس عقیدے کو مضبوط کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، امام احمد رضا نے اس کی بھی تکفیر کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ دیگر صحابہ کے لیے غلیظ جملے کوئی کہے تو اس پر بڑا شدید حکم ہے، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے کوئی اس جملہ کہے تو مدار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت اور شان اتنی مضبوط دلیلوں سے آئی ہے کہ یہ مضبوط دلیلیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مفتی بعد میں بنایا جائے، پہلے پکا مسلمان بنایا جائے.
پہلے پکا بولیے
مسلمان بنایا جائے. اور اگر آپ حدیث پاک کے اندر دیکھیں تو اس کی ترتیب میرے دوستو ترتیب کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. اکٹھا یعنی شیخین کا ذکر اکٹھا، ایک نہیں متواتر حدیثیں، تواتر تک حدیثیں ہیں کہ جہاں شیخین کا ذکر ہمیشہ اکٹھا ہوا. آپ کوئی بھی حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں جہاں حضرت ابوبکر کا ذکر ہے وہاں حضرت عمر کا ذکر ہے، ترتیب کبھی نہیں بگڑے گی. سرکار نے جب کہا ابوبکر عمر دونوں کہا، کہیں پر ایک کا ذکر کیا ایک کے علاوہ جب ذکر کیا تو دونوں کا کیا. جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہمیں واضح طور پر اس طرف اشارہ کرتی، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، ان کو حضور نے مخفی باتیں بتائی تھی، ان کو حضور نے مخفی باتیں بتائی تھی، راز کی باتیں بتائی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے، حضرت عمر سے اگر کوئی ملنے آتا تو آپ اپنے سر کو جھکاتے اور یہ اسکینر مشین تھی کہ دل کے حالات کو دیکھ لیتے تھے، یہ اگلے کا چہرے کو دیکھتے، حضرت عمر ان کے چہرے کو دیکھتے، جب یہ ہاتھ سر ہلاتے تو آپ بات کرتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے، جنازہ جب آیا تو حضرت عمر جنازہ پڑھانے کے جب اٹھے جوتا پہنے تو حضرت حذیفہ بن یمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے سر کو ہلایا یوں، جب سر کو ہلایا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے جوتے اتار دیے.
اور بعد میں پوچھا تو فرمایا وہ منافق تھا. یعنی ایک ایک منافق کے بارے میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قیامت کے ایک ایک سر کے بارے میں حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا. یہ راوی ہے اس حدیث سے مبارکہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر. ایسی کئی حدیث ہے. فرمایا میرے بعد اگر تمہیں اقتدا کرنی ہے تو ابو بکر کی کرنی ہے اور عمر کی کرنی ہے. ابو بکر کی کرنی ہے اور عمر کی کرنی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے بڑی پیاری روایت ہمیں جامع ترمذی شریف کے اندر ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا خود یہ حدیث پاک سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر و عمر سیدا کہولی حال الجنہ, کہ علی میرے ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ جنت میں جو بوڑھے ہیں نا ان کے سردار ہیں. فرما من الاولین والآخرین, مجھ سے پہلے انبیاء کی امت میں جتنے بوڑھے گزرے ہیں اور بعد میں جتنے آئیں گے سب کی سرداری جو ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگی. فرما ما خلا نبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی, سوائے انبیاء کے سب پر ان کو فضیلت ہوگی لیکن علی یہ بات ان دونوں کو بتانا نہیں. اس میں ایک لطف کا نقطہ ہے لیکن میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی عمر کے اندر شباب کی بجائے بڑھاپے میں انتقال کر جاتے ہیں تو یہ کہولی اہل جنہ میں, یہ حدیث پاک جہاں حسنین کے لیے ہے شیخین کے لیے بھی ہے, اور شیخین کے لیے اس اعتبار سے کہ کہولی اہل جنہ کہ جو لوگ بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں یا 30-35 سال کے بعد جن کا انتقال ہو جاتا ہے, 40 سال کے بعد انتقال ہو جاتا ہے, قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو نوجوانوں کی صورت میں جائیں گے لیکن انتقال ان کا کیونکہ بڑھاپے میں اور اڑیل عمر کے اندر ہوا تھا تو ان کے اوپر سرداری اور افسری جو حضرت فاروق اعظم اور حضرت حسین صدیق اکبر کو عطا کی گئی. میرے دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, مجموع زوائد کی صحیح حدیث ہے, سرکار نے فرمایا ابو بکر ایک بات تمہیں بتاؤں میں. کہ لگا کیا؟ کیا حضور اشاع فرمائیے؟ فرما ایک آدمی ایسا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا نا, جب وہ جنت میں جائے گا نا تو لا یبقا فی الجنت اہل الدار ولا غرفہ, جنت میں جتنے محل ہیں جتنے کمرے ہیں ایک آدمی بھی اپنے کمرے میں نہیں ٹھہرے گا لیکن وہ اپنے کمروں سے باہر نکل کر آئیں گے, وہ اپنے محلوں سے باہر نکل کر آئیں گے. اور وہ آدمی جس نے جنت کے فلور پر اپنا قدم رکھا ہے اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو پہچاننے کے لیے باہر آئیں گے اور اس کو دیکھ کر کہیں گے مرحبا مرحبا, الینا الینا, مبارک ہو تمہیں آنا, ہمارے گھر آ جائیے, ہمارے گھر آ جائیے, ہمارے گھر آ جائیے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ما ثواب هذا الرجل فی هذا اليوم یا رسول اللہ, حضور وہ آدمی کتنے اجر و ثواب والا ہوگا کہ ہر جنتی اپنے حجرے سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے جنت کے میدان میں آئے گا اور اسے کہے گا کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں, یہ محل آپ رکھ لیجئے, ہمارے پڑوس میں آ جائیے. تو کہا حضور اس کو اجر کتنا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اجل انت ہوا یا ابا بکر, ابو بکر وہ کوئی اور نہیں وہ تو ہی ہے کہ جب تو جنت میں آئے گا تو تیرا استقبال ایسا کیا جائے گا. بولیے سبحان اللہ. اور میرے دوستو آخری ایک حدیث پاک میں یہاں پر عرض کروں جس میں حضور نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چار یاروں کا بھی ذکر فرمایا, مکمل ترتیب کے ساتھ حضور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چار یاروں کا ذکر کیا. جامع ترمذی کے اندر یہ روایت حسن سند کے ساتھ موجود ہے, راوی اس کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنته وحملني الى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله, فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر. پہلے حضور نے چاروں یاروں کا ایک ساتھ ذکر کیا حدیث میں, کئی حدیث ہیں اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا. بولی سبحان اللہ. وہ حملنی الى دار الہجرت, اور فرمایا وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا ہجرت کی طرف, اور بلکہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا. اور واقعی میں غار ثور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اٹھایا تھا اور لے گئے. فرما اپنے کندھوں پر بٹھا کر مجھے لے گیا. اور وہ آتا قبل مالی ہی, اور فرمایا اللہ رحم فرمایا ابو بکر پر کہ اس نے اپنے خالص مال سے میرے عاشق غلام بلال کو آزاد کیا, بلال کو آزاد کیا, جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ سی جن بلتقا, یہ نیکی اتنی ہے کہ ابو بکر تم سب سے بڑے بزرگ اور محتشم ہو, سب سے بڑے پرہیزگار تم ہو. ساری تفاصیل ہماری ایسے اٹھا کر دیکھیں, اتقا کا یہاں پر مدلول جو ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی. سرکار نے حضرت ابو بکر کی تین صفات بیان کی, فرمایا ایک کہ ابو بکر پر اللہ رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا, ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ سرکار کا نکاح تو اور خواتین سے بھی ہوا لیکن میری ماں کا ذکر حضور نے یہاں پر کیا سیدہ عائشہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا حضور کے دین کو فائدہ ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ کے بعد امت کو پہنچا ہے ذریعے, تو وہ حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچا. تقریباً 35% شریعت کا حصہ آپ کے ذریعے پہنچا, علم خلوت کے مسائل معاملات. کیونکہ سیدہ میری ماں ذہین بہت تھی, سیدہ عائشہ بہت ذہین تھی, حضور سید عالم کے ایک ایک حدیث پر سوال کرنا اور اس سے اجتہادی سوال کر کے سرکار سے مسائل لینا, اور اس کے بعد جب سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو بڑے بڑے صحابہ پردے میں بیٹھ کر آپ سے حدیث کے مضمونوں کو سمجھا کرتے تھے. اور کبھی بات گھومتے ہوئے آ جائے کہ فلاں شخص نے فلاں صحابی نے کوئی روایت یا کوئی بات کی ہے اور وہ مزاج کے خلاف ہے, یا جناب وہ تسلسل اور روایات اور ماخذ کے خلاف ہے, تو میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا اس پر تلقین کرتی اور اظہار فرماتی کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے. جس طرح جب پوچھا گیا کہ سرکار نے عمرے کتنے کیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ زیادہ بتایا تو میری ماں پردے میں تھی, فرما نا نا اللہ رحم کرے ابن عمر تجھ پر, اور ترتیب میری ماں نے وہاں پر ذکر. تو یہ حضرت سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام تھا. بولے سبحان اللہ. لیکن اس دور میں ایک بڑا بے ادب آدمی بھی تھا, ایک جملے چند سن لی, ایک آدمی بڑا بے ادب تھا جو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر بیٹھا. وہ کعبے کا امام تھا, مسجد نبوی کا امام تھا, وہ مسجد نبوی کا کون تھا, مسجد نبوی میں تقریر کرتا تھا, وہ درس دیتا تھا, نمازیں پڑھاتا تھا. مروان بن حکم, کیا نام تھا اس کا, مروان بن حکم, بخاری کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. جب حضرت امام حسن کا انتقال ہوا تو امام حسن نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری قبر جو ہے وہ نانا کے پہلو میں بنے. یہ بات جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کو پہنچی تو کہا اما جان سے اجازت لو, حجرہ ان کا ہے. سیدہ نے کہا کہ حجرہ میرا ہے لیکن میں اپنے اوپر حسن کو ترجیح دیتی ہوں, محبت ہے ماں ہے. لیکن مروان بن حکم کو جب یہ پتا چلا تو اس نے بڑی شدید بحث کی, بخاری میں موجود ہے, دیگر اور کتابوں کے لیے موجود ہے, اور بڑی شدید توہین کے ساتھ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کی احانت کی, اور امام حسن کو اس نے سرکار کی جالیے میں دفن ہونے نہیں دیا, اور امام حسن کو پھر لے جا کر جنت البقیع کے اندر دفن کرایا گیا. تو حرم کے مسلح پر آنے سے کوئی معزز نہیں ہو جاتا, ان شخصیات کے ادب کرنے سے بندہ معزز ہو جاتا ہے. یہ مروان بن حکم جو تھا نا, اس کے لیے دو جملے میں کہہ دوں آخر میں, کرنٹ ایشو ہے, یہ یزید کا ٹاؤٹ تھا, یزید کا دلال تھا. کیا تھا بولیے؟ بولے یزید کا, ہاں البدایہ و نہایہ آپ دیکھیں, دیگر کتاب دیکھیں. یزید جب زبردستی خلافت پر آیا نا تو اس نے مروان کو ایک بکسا بھر کر پیسہ دیا, بکسا بھر کر پیسہ دیا, اور کہا نکل جا پھیری پر اور میری بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. پھر آیا اس نے اور اس نے کہا کہ لوگ تیری دو جہتوں سے عزت کریں گے, ایک تو یہ کہ تو حرم میں ہوتا ہے, ایک اور دوسرا اس لیے کہ تو جو تیرا یہ احترام نہ کر پائے کہ جی ہم مان رہے ہیں یزید کو, ہم خلیفہ مانتے ہیں اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی تیرے ہونے کے باوجود اگر خلیفہ مجھے نہ مانے تو پھر تو اس کو پیسے دے دینا, اور پیسہ دے کر بھی نہ مانے تو پھر تو اس کی گردن مارنا. کیا کرنا؟ گردن مارنا. لہذا دنیا ایک دھوکہ ہے, اس میں سب سے بڑا سچ نظریے کی پاسداری ہے. نہ مانو تب بھی مرو گے, مانو تب بھی مرو گے, لیکن اپنی ضمیر سے پوچھنا, ضمیر سے پوچھنا. انسان مرتبہ جب پاتا ہے جب نظریے کی پاسداری کرتا ہے, جب نظریے کی. ہم حضرت بلال کی بات کر رہے ہیں, ہم حضرت ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, ہم ان صحابہ کی بات کر رہے ہیں جن کے ہارا مشینوں سے ان کو کاٹا گیا لیکن وہ عہد عہد کہتے رہے. ہم حضرت خباب کی بات کر رہے ہیں, ہم حضرت بلال کی بات کر رہے ہیں، جانے تو انہوں نے دے دی لیکن نظریے کا سودا نہیں کیا. یہ کانفرنس آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ نظریہ سکھاتی ہے. ڈھیلے بنو گے، کان بند کرو گے، اس کو غیر ضروری سمجھو گے، پھر بھی مرنے سے بچو گے نہیں، موت پھر بھی آئے گی،
موت
اور پھر بڑی بھیانک ہوگی، کیونکہ جب حق نہیں ہوگا تو پھر موت کیسی ہوگی. لیکن اس نظریے کو اگر آپ قبول کر لیں گے کہ ہاں جو غلط ہے تو وہ کہیں پر بھی ہو غلط ہے، جو غلط ہے بولیے وہ کہیں پر بھی ہو غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ کہیں پر بھی ہو صحیح ہے. میرے دوستو آخری یہ جملے سنیے اور گفتگو ختم. سرکار نے فرمایا ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرایا، مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس نے ہجرت کرائی. بولو سبحان اللہ. بلال کو اس نے آزاد کیا. بولو سبحان اللہ. فرما رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے. یقول الحق وان کان مرا، فرمایا کہ وہ حق کہتا ہے چاہے وہ کڑوا ہو. اور آگے حضور نے فرمایا عمر ایسا ہے، حق ایسا کہتا ہے، پھر اس کا چاہے مال ضائع ہو جائے. فرمایا میرا عمر ایسا ہے، وہ حق کہنے میں اتنا مضبوط ہے، حضور فرماتے ہیں کہ چاہے اس کے مال کا نقصان ہو یا اس کی جان کا نقصان ہو، عمر کو پرواہ نہیں ہوتی، عمر بس حق بات کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. جامع ترمذی میں موجود حضور فرماتے ہیں میرے عمر کو حق کہنے سے، بولو سبحان اللہ، کوئی چیز نہیں روکتی، ایسا مضبوط. وعامل الصالحات بھی تو آپ ہیں نا. فرمایا میرا عمر ایسا ہے کہ وہ حق کہنے میں مال بھی جائے تو پرواہ نہیں کرتا، جان کا بھی نقصان ہو تو پرواہ نہیں کرتا. بیٹے نے اگر غلط کام کر دیا تو تختے پہ لٹکا دیا آپ نے اور کوڑے دبا کر مارے، کوڑے اس کے جسم پر شاورین لکھتے دبا کر مارے. 80 کوڑے لگنے کے بعد اس کی سیخ آئی، بیوی نے پیچھے آواز دی کہ بیٹا ہے آپ کا، جلات کو کہا جیسے دوسرے کو مارا تھا ایسے اس کو مارنا، ورنہ تجھے پھر ٹنگایا جائے گا، ورنہ جیسا اس کو. یہ انصاف ہے فاروق اعظم کا. بولو سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. 100 کوڑے جب لگے تو 90 کوڑے کے بعد اس کی جان نکل گئی تھی بیٹی کی. جب 100 کوڑے لگے تو آپ کھڑے رہے، 100 کوڑے جب مکمل ہو گئے، سزا مکمل ہو گئی، پھر جا کر بیٹے سے لپٹ کر رونے لگے. یعنی جب تک کوڑا لگ رہا تھا آپ امیر المومنین تھے، سزا مکمل ہو گئی تو باپ بن کر سامنے لپٹ گئے اور مرے ہوئے بیٹے کی پیشانی اور رخسار اور گال کو چوما. اے میرے بیٹے، میں تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ اب تو نبی کے پاس گندا نہیں جائے گا، صاف ستھرا جائے گا. بولی سبحان اللہ. دنیا اسے فاروق اعظم کہتی ہے. سرکار فرما رحم فرمائے میرے عمر پر اللہ کہ وہ حق بولتا ہے چاہے لوگوں کو کڑوا لگے، وہ حق بولتا ہے. فرمایا وہ حق بولتا ہے چاہے اس کے لیے مال چلا جائے. فرمایا کہ رحم اللہ عثمان، اللہ میرے عثمان پر رحم فرمایا. ترتیب دیکھیں آپ. فرمایا تستحیل ملائکہ، میرا عثمان ایسا ہے انسان تو انسان، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. فرما رحمہ اللہ علیاً، اللہ میرے علی پر بھی رحم فرمائے. بولو سبحان اللہ. اللہم ادر الحق معه حیث دارا، فرما اللہ حق کو اس طرف کر دے میرے اللہ جس طرف میرا علی ہو جائے. اے اللہ حق کو اس جانب کر دے جس جانب جو ہے وہ میرا علی ہو جائے. تو ان چار یاروں کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور ان کے فضائل کے ساتھ ذکر کیا اور امت میں ان چاروں کی ترتیب کو قبول کیا. قرآن کی ایک نہیں متعدد آیتیں ان کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان ہے. ابھی میں حدیث پڑھ چکا ہوں، اس پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں فضائل الصحابہ میں کہ ان فی السماء الدنیا 80,000 ملک، فرمائی آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر 80,000 فرشتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمائی یستغفرون اللہ لمن احب ابا بکر و عمر، وہ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. چار یار، کانفرنس میں آنے والوں، شیخین سے محبت کرنے والوں، محلے والوں، اس محبت کو سجانے والوں اور اس مجمع کو سجانے والے نوجوانوں، سنو، آپ کی مغفرت اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے 80,000 فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو چار یاروں سے محبت کرے گا اور بالخصوص شیخین سے محبت کرے گا وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. فرمایا وفی السماء الثانیۃ، دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں، فرمایا 80,000 ملک، وہ بھی 80,000 ہیں. فرمایا لعنونا من ابغض ابا بکر و عمر، وہ اس پر لعنت کرتے ہیں کہ جس کے دل اور جس کا گھر ذکر ابو بکر سے اور ذکر عمر سے خالی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا حق چار یار کانفرنس منعقد کرنے والے ان تمام دوستوں کو بے حد اجر و انعام عطا فرمائے. ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو اللہ دارین کی خوشی عطا فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار فاروق اعظم سرکار عثمان غنی مولا مرتضیٰ کے ساتھ محبت و عقیدت قلبی طور پر رکھنے کی اور ان کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق و مرحمت فرمائے. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر دوں، حضرت امام جعفر صادق کا یوم آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی اس کو اعلانیہ کہا ہے، حضرت امام جعفر صادق کا بولیے یوم آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی یوم آ رہا ہے، بولیے سبحان اللہ. تو ان دونوں بزرگوں کا یوم ایک ساتھ منانا ہے. کب منانا ہے؟ اس رجب کا کوئی بھی جمعرات آپ خاص کریں، ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، ایک قرآن شریف پڑھیں، یا کم سے کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ قل شریف پڑھیں، اور میٹھا بنائیں، کنڈے کی نیاز کریں، کنڈے کی بولیے. کہتا یہ تو پیٹ بھرنے کا کام ہے. میں نے کہا یہی بات پرویزی بھی کرتے ہیں کہ جب قربانی کا دن آتے ہیں نا، جانور ذبح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مال غریبوں کو کیوں نہیں دیتے ہو، پیٹ بھرنے کے لیے تم مال کر رہے ہو. ہم نے کہا اللہ نے کچھ چیزیں ایسی کی ہے جس سے پیٹ بھی بھرو پھر بھی عبادت ہے. بولو سبحان اللہ. اس سے پیٹ بھرے پھر بھی عبادت ہے. میں نے کہا تو کس کا گوشت کھاتا ہے؟ حلال گوشت. تو میں نے کہا حلال گوشت کھانے میں اجر ملتا نہیں ملتا ہے؟ کہنے کہا ہاں. میں نے کہا پیٹ بھر رہا ہے لیکن پھر بھی اجر ہے، پیٹ بھر رہا ہے پھر بھی اجر ہے. یہ جو تانا دیا جاتا ہے نا کہ نظر و نیاز ہے، یہ تو پیٹ بھرنے کی چیز ہے. میں نے کہا یہ وہ پیٹ بھرنے کی چیز ہے کہ جس سے پیٹ بھی بھرتا ہے اور عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو یہ سال ثواب کی مبارک رسم ہے، طریقہ ہے، اہل سنت میں رائج ہے. اس کو آپ اپنے گھروں کے اندر دونوں بزرگوں کے لیے فاتحہ کریں، حضرت امام جعفر صادق کے لیے بھی اور حضرت امیر معاویہ کے لیے. بولی سبحان اللہ. دونوں بزرگوں کے لیے آپ فاتحہ کریں، گھر میں حلوہ بنائیں، قرآن کی آیات پڑھیں، اس پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اس میں کیا حکمت ہے میں نہیں جانتا. حلوہ میرے آقا کو پسند ہے، اس میں ایک روحانی جذبہ بھی ہے اور ایک غذائیت بھی ہے، ایک لذت بھی ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کو پسند بھی ہے. بولو سبحان اللہ. ایک بات اور پھر مجھے کہنے لگے کہ سامنے رکھ کر آپ نے فاتحہ پڑھنے کی بات کی. میں نے کہا اس لیے منع کرتا ہے تو ہم سامنے رکھ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں ڈھیلا بنے؟ تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہو، تو فاتحہ کرو، سامنے کھانا رکھو، کیونکہ حضور سید عالم کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں کہ سرکار کے سامنے کھانا ہوتا تھا اور سرکار اس پر دعا فرماتے تھے. اور پھر اپنے بچوں میں یہ عادت منتقل کرو، اپنے بچوں میں یہ عادت منتقل کرو، ان کو بتاؤ امام جعفر صادق کون ہے. ایک دن میں نے ان پر تفصیلی تقریر کی ہے، ٹھوکر علیہ السلام کے اوپر چلے جاؤ، وہاں سے نیٹ پر لگا کر اگر سنانا چاہتے ہو سن لو، ورنہ مارکیٹ سے کسی بزرگ کی کتاب اہل سنت کی لے کر پڑھ کر سناؤ کہ حضرت امیر معاویہ کون تھے، یہ جمعہ ہم نے پڑھایا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کون تھے. وہ ذکر اپنے بچوں کو بتاؤ اور فاتحہ کرو، تاکہ یہ وہ عبادتیں ہیں. یہ فاتحہ حکمن تو مستحب ہے، لیکن یہ آپ کے ایک قریبے اور آپ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس پر آشوب دور پر اپنی جماعت اور جمعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بکری جب تک ریوڑ میں رہتی ہے، حضور نے فرمایا بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرتا، بھیڑیا شیطان ہے. سنیو، عاشقوں کے ساتھ رہو، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو، صحبتیں نیک لوگوں کی کرو جو رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والے ہوں، حضور سے محبت کرنے والے ہوں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں. میرے جانے کے بعد کوئی یہاں پر کل یہ بات کرے کہ جناب یہ کیا بڑا سخت کہہ کر چلے گئے، تو میں بچوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے کہوں گا کہ ان سے پوچھئے گا کہ کس کے خلاف سخت بولا شاہ صاحب نے. وہ کہیں گے غلط لوگوں کے خلاف. تو کہا تو نے اس کی تعریف کرنی ہے، تو نے پھر غلط لوگوں کی تعریف کرنی ہے. کہ لے گا نہیں. تو کہا اچھا ہی بات کی نا. پھر کچھ ذکر شاہ صاحب نے بڑے زور سے کیا، بڑی محبت سے کیا. تو ان سے پوچھنا کس کا کیا؟ کہ اللہ والوں کا کیا. تو کہا تجھے ان سے بغض ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو کہا بھی ٹھیک کیا نا. لیکن جیسی صورتحال ہو تو
ویسی صورتحال میں گفتگو کرنی چاہیے جو صحابہ سے محبت نہ کرے، جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، جو حضور کی نسبتوں سے محبت نہ کرے، جو ان کے گنبد و محراب سے محبت نہ کرے، جو ان کے در و بام سے محبت نہ کرے، جو ان کی نسبتوں سے محبت نہ کرے، ہماری بنا سے ہم اس سے پیار کریں؟ ہم کیوں اس سے پیار کریں؟ ہم تو اس سے پیار کریں جو محبوب کی چوکٹ سے پیار کریں، جو محبوب کی نسبتوں سے پیار کریں۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھی گئی، ہائے ہائے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرم۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے نسبتوں کا احترام میرے دوستو ضروری ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، یہاں پر ذکر کرنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔